shaheed-e-islam.com اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ.
خالق و کل شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق.
جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات.
اس لیے اللہ پاک جل شانہ نے قرآن کریم میں اعلان کر دیا، فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول.
www.shaheed-e-islam.com
وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب واكرموا الضيف واحسنوا الى الجار وعود المرضى وشيعوا الجنازه وكونوا عباد الله اخوانا. اور مدد کرو مظلوم کمزور کی اور مظلوم کی اور ان لوگوں کی جو تاوان میں آئے ہوئے ہوں اور اللہ کے راستے میں، اور مسافر کی اور مانگنے والوں کی اور گردنوں کے چھڑانے میں، اور رحم کرو بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں پر، اور سلام کو پھیلاؤ اور سلام کا جواب دیا کرو سلام کہنے والے کو اس کی مثل یا اس سے بہتر، اور ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی اور تقویٰ کے کام پر، اور ایک دوسرے کی مدد نہ کرو گناہ اور زیادتی کے کام پر، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. اور عزت کرو مہمان کی، اور حسن سلوک کرو پڑوسی کے ساتھ، اور عیادت کرو بیماروں کی، اور رخصت کرو جنازوں کو، اور اللہ کے بندوں بھائی بھائی بن کر رہو. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے کے چند فقرے ہیں. کمزور کی اور مظلوم کی مدد کرو. طاقتور کی مدد کے لیے تو ہر آدمی تیار ہوتا ہے اس کی طاقت کی وجہ سے، لیکن کمزور آدمی کی مدد کرنا اسی کا کام ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو. پر محض ازراہ انسانی ہمدردی کمزور کی مدد کی جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں فرمایا کرتے، رب المستضعفین، اے کمزوروں کے رب. اللہ تعالیٰ صرف طاقتوروں کا رب نہیں بلکہ کمزوروں کا رب، کمزوروں کی مدد کرتا. اسی طرح مظلوم کی مدد کرو جس پر ظلم ہوا. ظالم کا ساتھ نہ دو، مظلوم کا ساتھ. خود بھی مظلوم پر ظلم کرنے سے بچو، کسی پر ظلم کرنے سے بچو، اور اگر کسی پر ظلم کرتے ہوئے دیکھو تو اپنے امکان کی حد تک اس کی مدد. حدیث شریف میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ مظلوم کی بدعا کو رد نہیں فرماتا، سیدھی عرش پر پہنچتی. اور جب مظلوم بدعا کرتا ہے تو حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تیری ضرور مدد کروں گا، چاہے کچھ وقفے کے بعد کروں. یہ اس کی حکمت ہے، مصلحت ہے. بہرحال مظلوم کی بدعا رائے گاہ نہیں جاتی، خاص طور پر مظلوم آدمی جو اپنا انتقام خود نہ لے سکتا ہو اور ظالم طاقتور ہو، یہ بیچارہ نہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے نہ لوگوں کو اپنی مدد کے لیے پکار سکتا ہے، نہ اس کی برادری ہے نہ قبیلہ ہے. ایسا بے کس اور بے بس مظلوم اس کی مدد کرو. اگر ایک نقطے کو لوگ سمجھ جائیں تو ظلم و ستم کا دروازہ بند ہو جائے. وہ یہ کہ اگر میں اس کی جگہ ہوتا اور یہ میری جگہ ہوتا تو میں کیسے معاملے کو پسند کرتا. صرف اتنی بات سوچ لی جائے. مظلوم پر ظلم کرتے ہو، کمزور آدمی پر ظلم کرتے ہو، یہ سوچو کہ اگر اس کے پاس طاقت ہوتی اور تم بے طاقت ہوتے اور یہ تم پر ظلم کرنا چاہتا ہے تو تمہارا رد عمل کیا ہوتا، تمہارے دل کی کیفیت کیا ہوتی. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، المومن اخو المومن، المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی. لا یظلمہ ولا یخذلہ، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کرتا اور جہاں اس کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے وہاں اس کو بے مدد نہیں چھوڑتا. اگر ہمارے سامنے کسی آدمی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کا رشتہ ہمارا کمزور ہے. جو لوگ کے تاوان میں آئے ہوئے الغارمین ان کی اعانت کرو. کسی شخص پر کوئی ناگہانی تاوان پڑ گیا ہو اور اس کی وجہ سے وہ بیچارہ پریشان ہے، اس کی مدد کرو. میرے سامنے ایسے بہت سے معاملات آئے. ایک آدمی بڑا کھاتا پیتا تھا، لوگوں کو آگے بڑھنے کا شوق ہے، آگے بڑھا لیکن تجارت میں خسارہ ہو گیا اور لاکھوں کا زیر بار ہو گیا. اب یہ اپنے قرض خواہوں سے منہ چھپائے پھر رہا ہے. ایسے آدمی کی مدد کرو جو کسی ناگہانی آفت کی وجہ سے زیر بار آ گیا ہو یا اس نے کسی کا تاوان اپنے ذمے لے لیا ہو، اس کی مدد کرو. اللہ تعالی کے راستے میں مدد کرو. یہ فی سبیل اللہ قرآن کریم کا لفظ ہے اور اس کی تفسیر میں علماء کے متعدد اقوال ہیں. بعض نے کہا کہ منقطع الغزات یعنی جو لوگ کے جہاد کے لیے جا رہے ہوں اور ان کے پاس سامان جہاد کا نہ ہو ان کی مدد کرنا, یہ فی سبیل اللہ. بعض نے کہا منقطع الحاج, کوئی حاجی حج کے لیے گیا تھا کسی وجہ سے اس کا توشہ ختم ہو گیا, اس کی مدد کرنا فی سبیل اللہ. اسی طرح دینی مدارس کے طالب علم, ان کی اعانت کرنا بھی فی سبیل اللہ.
www.shahideislam.com.
اور بعض حضرات نے اس میں تعمیم کر دی ہے کہ ہر وہ کار خیر جو محض اللہ کی خاطر کیا جاتا ہے اس میں اعانت کرنا فی سبیل اللہ ہے, جیسے مدارس کی تعمیر, مساجد کی تعمیر. لیکن یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ زکوٰۃ صرف فقیر کو دی جا سکتی ہے. پلوں کی تعمیر میں یا اے ٹی سینٹر میں زکوٰۃ نہیں لگے گی. بعض لوگ ہسپتال بنا دیتے ہیں زکوٰۃ کے پیسے کا اور اس کو کار ثواب سمجھتے ہیں, تعمیر میں زکوٰۃ نہیں لگے گی. البتہ اگر زکوٰۃ کے پیسے کی دوائیں خرید کر رکھ دی جائیں اور یہ ہدایت کر دی جائے کہ صرف مستحق اور ایسے لوگ جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں, نادار ہیں, غریب ہیں, ان کو دی جائیں تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. لیکن اس کا اطمینان ہونا چاہیے کہ وہ دوائیاں دوسری جگہ استعمال نہیں ہوں گی. ہمارے یہاں اس معاملے میں بے احتیاطی کی جاتی ہے. زکوٰۃ کا پیسہ کہاں خرچ کیا جائے اس معاملے میں احتیاط نہیں کرتے. مجھے بہت سے لوگوں نے لکھا کہ حکومت زکوٰۃ وصول کرتی ہے تو اس کا ایک حصہ طالب علموں پر خرچ کیا جاتا ہے. طالب علموں سے مراد ہیں کالجوں, یونیورسٹیوں کے طالب علم, اور ایک حصہ باہر لوگوں کو بھجوانے کے لیے, یعنی طالب علموں کو باہر بھجوانے کے لیے خرچ کیا جاتا ہے. اس میں امیر و غریب کی تو پتہ نہیں کیا زیادت رکھتے ہوں گے یا نہیں رکھتے ہوں گے, لیکن یہ شکایتیں پہنچی ہیں کہ بعض مرزائی طالب علموں کو بھی اس مد میں سے دیا جاتا ہے. ہماری حکومت کی یہاں تو کوئی احتیاط ہی نہیں. اور یہ عجیب بات ہے کہ ایک فرقے کے لوگ زکوٰۃ سے مستثنی کیے گئے ہیں جو مسلمان کہلاتے ہیں, لیکن اہل سنت کی جو زکوٰۃ جمع کی جاتی ہے وہ بغیر امتیاز کے ہندو مسلم سب پر خرچ کی جاتی ہے. سنی شیعہ اور مسلمان مرزائی سب پر خرچ کی جاتی ہے. یہ تو خرچ کی جاتی ہوگی, ورنہ تو اخبارات میں یہ بھی آتا ہے کہ انتخابی اخراجات پر خرچ کی جاتی ہے. استغفر اللہ. بہرحال میں نے عرض کیا کہ فی سبیل اللہ کا لفظ تو عام ہے, ہر پیارے خیر کے لیے استعمال ہوتا ہے, لیکن یہ یاد رہنا چاہیے کہ زکوٰۃ کی رقم کسی غریب مستحق کو دینا ضروری ہے اور اس کو اس کا مالک بنانا ضروری ہے, ورنہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. میں ان برادریوں میں یہ رواج ہے کہ وہ زکوٰۃ اپنی جگہ ایک جگہ اکٹھی کرتے ہیں اور پھر اپنی برادری کے لوگ ان پر وہ تقسیم کرتے ہیں. اس کی ایک صورت یہ ہے کہ مکان بنا کر کے ان کو دے دیتے ہیں,
اچھی تجویز ہے. مجھ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی حضرات, اور انہیں بتایا کہ ہم مکان کی چابی اس کو دے دیتے ہیں لیکن کاغذات اس کو نہیں دیتے, اس کو بیچنے کی اجازت نہیں ہوتی. وہ مکان بیچ کر دوسری جگہ نہیں لے سکتا, وہ مالکانہ اختیارات نہیں ہوتے. میں نے کہا بھائی جب آپ مالکانہ حقوق اس کو نہیں دیتے تو زکات ادا نہیں ہوتی. کہتے ہیں وہ بیچ کر کھا پی کر کے پھر ویسی ہو جائیں گے. میں نے کہا اس کو کوئی اور بندوبست کرو. زکات کے پیسے کے بارے میں لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ پیسہ ہے بس خرچ کر دیا اچھے کام پر ہو گئی ادا. نہیں بھائی یہ بات نہیں, فقر شرط ہے. جس کو زکات دی جائے اس کا فقیر ہونا ضروری ہے. اگر وہ شخص فقیر نہ ہو محتاج نہ ہو تو زکات ادا نہیں ہوگی. ایک کے گھر میں ٹی وی ہے لیکن محتاج بھی ہے, اور ٹی وی ضروریات زندگی میں شامل نہیں, اور اس کی قیمت اتنی ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو سکتا ہے, اس پر زکات نہیں لگے گی. اس کو زکات دینا صحیح نہیں. وابن السبیل, اور مسافروں کی بھی اعانت کرو. فقہ کا مسئلہ ہے کہ ایک شخص سفر کی حالت میں ہے, کسی وجہ سے اس کے پاس توشہ ختم ہو گیا, یا کسی نے اس کی جیب کاٹ لی, یا پیسے اس کے گر گئے, یا کوئی ایسی شکل ہو گئی, تو ہر چند کے وہ اپنے گھر میں غنی ہے مالدار ہے, اس کو زکات دینے اس حالت میں جائز ہے. ابن سبیل کی اعانت یہ بھی ضروری ہے. شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مسافر کی خدمت اور رعایت وہ شخص کرتا ہے جو کبھی خود سفر میں گیا ہو اور اس کو کبھی ایسا حادثہ پیش آیا ہو, دوسرے لوگوں کو احساس نہیں ہوتا. وسائلین, اور مانگنے والوں کو بھی دو, لیکن مانگنے والے دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک واقعی حاجت مند اور ایک پیشہ ور. پیشہ وروں کو نہ دی جائے, زکات بھی نہ دی جائے, دوسری اعانت بھی نہ کی جائے. اور بالا کابر نے تو یہاں تک فرمایا کہ ان کو دینا حرام ہے, کیونکہ یہ اعانت علی المعصیت. اب کیسے معلوم ہو کہ یہ شخص ضرورت مند ہے یا نہیں, اور ضرورت کی بنا پر سوال کر رہا ہے یہ بے ضرورت, تو بھی اس کا معیار تو کوئی بتایا نہیں جا سکتا. یہ تو تمہارے اندر کا قاضی فتویٰ دے گا. تمہارا دل اگر کہتا ہے کہ یہ شخص ضرورت مند ہے تو دے دو, انشاءاللہ قبول ہو جائے گی. اور اگر تمہارا دل یہ شہادت دیتا ہے کہ نہیں یہ پیشہ ور آدمی ہے تو مت دو. فقہ میں مسئلہ لے کے آئے کہ ایک آدمی کو فقیر سمجھتے ہوئے زکات دے دی, بعد میں معلوم ہوا کہ یہ غنی تھا تو زکات ادا ہو گئی. حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ ذکر فرمایا. کہ ایک شخص نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ میں تیری رضا کے لیے صدقہ دینا چاہتا ہوں، اس نے رات کے اندھیرے میں تاکہ کوئی نہ دیکھے ایک شخص کو صدقے کے پیسے
www.shahideislam.com.
اگلے دن محلے میں شہرت ہو گئی تو صدق اعلی غنی کہ آج کس کوئی غنی کو صدقہ دے گیا، اس شخص نے کہا کہ یا اللہ میں نے تو آپ کی رضا کے لیے صدقہ دیا تھا لیکن میرا صدقہ بے محل خرچ ہو گیا، اچھا آج میں نئے سرے سے صدقہ دوں گا. رات کو پھر صدقہ کیا، صبح کو شورت ہو گئی کہ رات کسی نے چور کو صدقہ دے دیا، یہ اور زیادہ پریشان ہوا کہ میرا مال ہی ایسا ہے بے مال خرچ ہوتا ہے. تیسرے دن اس نے پھر سوچا کہ اچھا آج صدقہ کرتے ہیں، رات کو صدقہ کیا ایک خاتون کو دے دیا، یہ سمجھ کر کے یہ بیچاری غریب عورت ہے. اگلے دن شورت ہو گئی کہ تو صدق اعلی مومسا ایک فاحشہ عورت کو کوئی صدقہ دے گیا، یہ بہت پریشان ہوا. اس کو ہاتف کے ذریعے سے یا فارم میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے تینوں صدقے قبول کر لیے. تو نے تو اپنی جانب سے اپنی دانش میں مستحق کو دیا تھا، ہو سکتا ہے کہ غنی کو اس سے عبرت ہو کہ دوسرے لوگ یوں چھپ کر کے صدقے دیتے ہیں، مجھے بھی شرم کرنی چاہیے، وہ بھی صدقہ دینے لگے، اور ہو سکتا ہے کہ چور کو شرم آ جائے کہ لوگ تو اپنا مال گھر سے لا کر کے رات کے اندھیرے میں دے کے جاتے ہیں اور میں رات کی تاریکی میں لوگوں کو مال لوٹ کے لاتا ہوں، کتنی بری بات ہے، کیسے شرم کی بات ہے. تو وہ عبرت حاصل کرے اور آئندہ چوری سے تائب ہو جائے. اور فاحشہ عورت جو بدن فروشی کا کام کرتی ہے اس کو عبرت ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ حلال ذریعے سے بھی تو دے سکتا ہے، حرام کیوں کماؤں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے حسن نیت کی بنا پر تینوں صدقے اس کے قبول فرما دیے. تو میں نے عرض کیا کہ یہ تو آپ کے دل کا مفتی ہی فتویٰ دے سکتا ہے کہ یہ شخص مستحق ہے یا نہیں، آپ اس کے حالات سے واقف نہیں پورے. بہرحال اگر دل گواہی دے کہ یہ مستحق ہے اور بیچارہ ضرورت کی بنا پر سوال کرتا ہے تو دو، ضرور دو. اور اگر دل گواہی دیتا ہے کہ یہ نہیں، یہ تو پیشہ ور ہے تو مت. وفر رقاب اور گردنوں کے چھڑانے میں بھی مدد کرو. معارف القرآن میں حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ وفر رقاب کا لفظ کئی صورتوں کو شامل ہے. ایک صورت تو یہ ہے کہ پہلے زمانے میں غلام ہوتے تھے اور وہ اپنے آقاؤں سے معاہدہ کر لیتے تھے کہ تمہیں اتنے پیسے دے دوں گا تمہیں آزاد ہو جاؤں گا. ایسے شخص کو مکاتب کہا جاتا ہے. اگر کوئی ایسا غلام ہو تو اس کی مدد کی جائے،
تاکہ وہ جلد سے جلد آزاد ہو سکے. اور اسی کی ایک صورت یہ ہے کہ کسی غلام کو خرید کر آزاد کر دیا جائے لیکن زکات کے پیسے سے نہیں. اور اسی کی ایک صورت یہ ہے کہ کوئی شخص مقروض ہو, اس کی گردن پھنسی ہوئی ہے بیچارے کی قرضے میں, اس کا قرضہ ادا کرنے میں اس کی مدد کرو, تاکہ وہ اس بار سے نکل جائے, بوجھ سے نکل جائے. یہاں ایک مسئلہ اور ذکر کرتا ہوں, وہ یہ کہ بہت سی نادار بچیاں جہیز کے بغیر ان کی شادی نہیں ہوتی, جہیز کا اور مہر کا اور نکاح کے دوسرے اخراجات کا مسئلہ ہمارے معاشرے میں بڑا پیچیدہ ہو گیا ہے. اور یہ کوتاہی ہماری, ہم لوگ زمانے کی روش اختیار کرنا چاہتے ہیں لیکن اللہ کا کوئی بندہ ایسا مضبوط نہیں اٹھتا جو ان زمانے کے رسوم رواجات کو, اس کی زنجیروں کو توڑ کر سنت کے مطابق عقد کرتے ہیں. مال کو دیکھتے ہیں اور بہت سی چیزوں کو دیکھتے ہیں. اب تو لڑکے والے یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکی جہیز کتنا لائے گی, جہیز وہ اپنے لیے لائے گی یا تمہارے لیے لائے گی, جہاں جہیز تمہاری ملکیت ہے. اس بچی کی, اس لڑکی کی اجازت کے بغیر تمہارے لیے استعمال کرنا حرام ہے. اس کا کسی عالم سے مسئلہ تو پوچھو. والدین جو اپنی لڑکی کو جہیز دیتے ہیں وہ اس لڑکی کی ملکیت ہے, تمہاری ملکیت نہیں ہے. اس کو یہ حق پہنچتا ہے کہ اپنی ایک چیز کو بھی کسی کو ہاتھ نہ لگانے دے. اور آپ تو یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لڑکی کسی ملازمت پر ہو تاکہ ہمیں کما کے کھلائے. اور بعض برادریوں میں یہ رواج ہے کہ لڑکی کے والدین اپنے داماد کو کار بھی دیں, کوٹھی بھی دیں, اور جو چیزیں دی جاتی تھی وہ تو پیچھے رہ گئی, مکان بھی دیں. ایک نکاح کے موقع پر میرا بیان ہوا تھا, میمنوں کا نکاح تھا, اس میں میں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اتارتے ہیں ان سے ان کے بوجھ کو اور وہ طوق جو ان کے گلے میں پڑے ہوئے تھے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے بوجھ اور جاہلیت کی وجہ سے ان کے گلے میں پڑے ہوئے طوق سب کے سب توڑ پھینکے تھے, اتار دیے تھے اور انسانوں کو ہلکا پھلکا کر دیا تھا. یہ نہایت آسانی کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نکاح ہوتے تھے. کوئی رسم و رواج نہیں اور کوئی ایسی شرطیں ورتیں نہیں, اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ نکاح کامیاب بھی ہوتے تھے اللہ کی برکت سے. ہمارے یہاں بڑی شرطوں کے ساتھ اور بڑے ارمانوں کے ساتھ اور بڑی دھوم دھام کے ساتھ بڑے اخراجات اور مصارف کے ساتھ نکاح کیے جاتے ہیں, اور ان بیجا اخراجات میں ہماری بہنیں پیش پیش ہیں. دریا کو اپنی موج کی تغیانیوں سے کام, کسی کشتی کسی کی پار ہو یا درمیان رہے, ان کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ مرد اتنے مصارف کہاں سے لائیں گے, حلال سے لائیں گے یا حرام سے لائیں گے. تو ہم نے وہی طوق جو جاہلیت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑے تھے, اور جن بوجھوں کے نیچے انسانیت سسک رہی تھی, چیخ رہی تھی, چلا رہی تھی, آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے سب بوجھ اتار دیے تھے. ہم نے دوبارہ اپنے اوپر وہ بوجھ ڈال لیے.
www.shahideislam.com.
تمہارے بازار میں کوٹھی, کار, بنگلہ, مال, دولت, ان چیزوں کی کے سکے چلتے ہیں. تو خیر میں مسئلہ تو دوسرا جان کرنے لگا تھا کہ بسا اوقات ایک بچی کا رشتہ طے ہو جاتا ہے, لیکن ماں باپ کے لیے دہیج کا بندوبست کرنے کی کوئی صورت نہیں. یا یہ کہ بچی یتیم ہے, لاوارث ہے, تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جہاں تک کپڑے وغیرہ کا تعلق ہے یا اور چیزوں کا تعلق ہے وہ تو خیر مسئلہ ہے, لیکن زیور اور پیسہ اگر اتنا ہو بچی کے پاس ہو جائے کہ اس کے مالیت سارے 52 تولے چاندی کے برابر ہو جائے تو پھر اس کو آگے زکات دینا جائز نہیں. اب اس کے پاس کچھ پیسے بھی ہو گئے, کسی نے اعانت کر دی, پیسے بھی ہو گئے تھوڑے بہت, اور کوئی تھوڑا بہت زیور بھی ہو گیا تو غنی ہوگی. اب آپ زکات کے پیسے سے اس کی مدد نہیں کر سکتے, لیکن اتنے سے کام بھی نہیں چلے گا تو پھر کیا کیا جائے؟ اس کی تدبیر میں بتاتا ہوں. وہ یہ کہ کوئی صاحب ان کو قرضہ دے دیں اور وہ قرض کر کے اپنے ضروری مصارف پورے کر لیں, اور شادی کا مسئلہ نمٹ جائے. اب وہ مقروض ہو جائیں گے تو ان کا قرضہ ادا کرنے کے لیے زکات دے دو. یہ مسئلہ اگر کسی کی سمجھ میں نہ آیا ہو تو بعد میں مجھ سے ویسے پوچھ لے گا. اسی طرح لوگوں کی آج کل یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ نہیں فرق تو کوئی نہ پڑا. پہلی میں ایک دکان پر تھا, وہ کچھ مسائل پوچھ رہے تھے تو کہنے لگے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے کوئی فرق نہ پڑا, ایسا کر لیا یا ایسا کر لیا, بات تو ایک ہی نہیں. میں نے کہا فرق تو پڑتا ہے لیکن لوگوں کی عقل میں نہیں آتا. لڑکے اور لڑکی کا تعلق تھا, یہ تعلق ناجائز تھا تو مہندی کے پاس آ گئے,
اس کا نکاح کر دو. میاں جی نے کہا کہ فلاں لڑکی کا اتنے مہر کے بدلے میں تجھ سے نکاح کیا, تو نے قبول کیا؟ کہ میں نے قبول کیا. وہی لڑکا ہے وہی لڑکی ہے, کیا فرق پڑا اتنے کہنے سے؟ اتنا فرق پڑا کہ پہلے حرام تھی اب حلال ہو گئی, پہلے اجنبی تھی اب بیوی بن گئی, پہلے شریعت کے خلاف تھی اور ان دونوں کا ناجائز تعلق اللہ تعالی کے غضب کو دعوت دیتا تھا, اب یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ذریعے بن گئے. صرف اتنے ہی کہا اور میں جی اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کہتا. یہ باتیں تمہاری آنکھوں میں نہیں آتی, کہتے ہیں کہ کیا فرق پڑا. بھائی فرق پڑتا ہے, تعبیرات کے ذریعے سے بھی فرق پڑ جاتا ہے. میاں جی گھر میں رہ رہے تھے بڑے اچھے, بچے بھی تھے ان کے, میاں کو پتہ نہیں کیا جوش آیا, چھوٹ دے کر یہ تو یہ تین طلاق ہیں, کیا فرق پڑ گیا؟ وہی عورت ہے وہی مرد ہے, ان کے بچے ہیں ان کا گھر ہے, فرق تو پڑتا ہے. اس لیے مسائل کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے, ان کی اونچ نیچ کو اچھی طرح معلوم کر لیا جائے, اس کے مطابق عمل کیا جائے. اس کے بعد فرمایا ورحم الارملۃ والیتیم, بیوہ عورتوں پر اور یتیموں پر رحم کیا کرو, وہ لائق رحم ہے. جس خاتون کا سہاگ لٹ گیا ہو وہ لائق رحم ہے, اس پر رحم کرو. اس کو بے سہارا سمجھ کر کوئی ظلم و زیادتی نہ کرو, اس کی طرف غلط نظر بھی نہ اٹھاؤ. اور اسی طرح جو بچہ کے بغیر باپ کے رہ گیا, باپ کا سایہ اس کے سر سے اٹھ گیا, وہ یتیم ہے, وہ اپنے باپ کی شفقت سے محروم ہو گیا. اب دوسروں کو چاہیے کہ باپ کی شفقت مہیا کرے. انا وقابل یتیم کا حاطین فی الجنہ و اشارہ بیس بھائی, میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا اس طرح جنت میں ہوں گے, دو انگلیوں کے ساتھ اشارہ فرمایا, میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے. یتیموں اور بیواؤں کی خدمت کرنا محض لوجہ اللہ, کسی نفسانی غرض کے لیے نہیں, بہت اونچا عمل ہے اور اللہ واللہ کے رسول کو بہت زیادہ محبوب ہے. واقف السلام اور سلام کو پھیلایا ہے, یعنی جو بھی ملے شرط یہ ہے کہ مسلمان ہو, اس کو السلام علیکم کو, چاہے تمہارا شناسا ہو یا تم سے نا آشنا ہو. حدیث میں فرمایا السلام علی من عرفت ومن لم تعرف, سلام کہو اس کو بھی جس کو تم پہچانتے ہو اور اس کو بھی جس کو تم نہیں پہچانتے, نہیں جانتے, کوئی جان پہچان نہیں اس کو. www.shaheedislam.com. یاد ہوگا میں نے قصہ ذکر کیا تھا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, یہ یہودی عالم تھے. فرماتے ہیں جس دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے ہیں, میں اپنے باغ میں کھجوریں کاٹ رہا تھا. آپ کو معلوم ہے کہ کھجوریں کاٹنے کا موسم کتنا سخت ہوتا ہے, اس شخص موسم میں آپ حضرت اس میں ہجرت فرمائی. کسی نے مجھ سے آگے کہا کہ امیوں کا نبی آ گیا. یہ اہل کتاب جو تھے نا ان دوسرے لوگوں کو امی کہا کرتے تھے. میں اسی شان سے جیسے کہ ذمہ دار ہوتے ہیں کسان, سر پر صافا لپیٹا ہوا ہے, درانتی ہاتھ میں ہے, آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آپ کی خدمت میں پہنچ گیا
www.shahideislam.com
اور امتحان کے لیے میں کچھ پھولوں کا تحفہ ساتھ لے گیا. حال یہ خدمت ہوا میں نے کہا یہ صدقہ کی پھولیں لایا ہوں, اس کو قبول فرمائیے. ارشاد فرمایا کہ ہم صدقہ نہیں کہا کرتے, ساتھیوں سے کہا کہ تم کلو کھاؤ. فکان اول ما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے سب سے پہلی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی وہ یہ تھی, آپ فرما رہے تھے ایہ الناس لوگو اطعموا الطعام, کھانا کھلایا کرو, واقف السلام اور سلام پھیلایا کرو, وصلوا باللیل والناس نیام اور رات کو نماز پڑھا کرو جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں, تب سنو دنیا کا بھی سلام, تب جنت میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ. یہ پہلا ارشاد تھا جو میرے خیال میں آ گئے سب. اور جب میں نے آگے سوچنے کا چہرہ الگ دیکھا تارک تو ان وجہ لیسا وجہ کذاب, تو میں نے پہچان لیا کہ یہ جھوٹی کا چہرہ نہیں سچا. سلام پھیلانا بہت اونچی چیز ہے اور سلام اسلام کی علامت ہے. علماء فرماتے ہیں السلام علیکم کے معنی یہ ہے کہ میری طرف سے تم پر سلامتی ہے, یعنی میری شخصیت سے میری ذات سے تمہیں جان کا مال کا عزت کا آبرو کا کوئی خطرہ نہیں محسوس ہونا چاہیے. میں مسلمان ہوں اور مسلمان کی جانب سے خطرہ ہوتا بھی نہیں. یہ مون میں رام رام اور بہل میں چھری, یہ تو ہندوؤں کا شیوا ہے. مسلمان کا ظاہر اور باطن یکساں ہوتا ہے, وہ زبان سے کہتا ہے السلام علیکم تو دل بھی سلامتی والا ہوتا ہے. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا یوم لا ینفع مال ولا بنون, جس دن کام نہیں لے گا مال اور نہ بیٹے, الا من اتى الله بقلب سلیم, مگر وہ جو لے کر آیا دل سلامتی والا. سلامتی والا دل لے کر جائے قیامت کے دن جس میں کھوٹ نہ, اللہ تعالی کی جانب سے بھی کھوٹ نہیں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی دھوکہ نہیں ہے اور اللہ تعالی کی مخلوق کے ساتھ بھی کھوٹ نہیں ہے. یہ قلب سلیم, یہ جو یہ لے کر جائے گا وہ جنت میں داخل ہو. اور فرمایا کہ ورد التحیت علی اہلیہ, کوئی تم کو سلام کہے تو اس کا جواب دو. بمثلہ او باحسن منہا, یہ قرآن کریم کی آیت کا مضمون ہے. وَيُحْيِيكُمْ بِتَحْيِيكُمْ, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جب تم کو سلام کہا جائے فَرُدُّوهَا, تو سلام کا اسی طرح جواب دے دو. او احسن منہا, یا اس سے بہتر. اس نے کہا السلام علیکم، تم جواب نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تم جواب نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے فرمایا وعلیکم، پھر بولا تجھے تو درجے چھوڑا ہی نہیں، اب اس سے زیادہ کیا کریں، زیادہ کیا الفاظ کرا، ایک اس نے آگے کہا السلام علیکم، فرمایا 20 نیکیاں، دوسرا آیا اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، فرمایا 30 نیکیاں، چوتھا آیا تیسرا آیا اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فرمایا 40 نیکی، السلام علیکم کہنے پر 20 نیکیاں ملتی، اور جو شخص جواب میں وعلیکم السلام کا اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، ہماری سفا میں ایک سوال بوجھنے کے لیے پیش کیا جاتا ہے، بتاؤ وہ کون سا مستحب ہے کہ اس واجب سے اس کا ثواب بڑا ہوا ہے، السلام علیکم کہنا مستحب اور اس کا جواب دینا واجب، لیکن جو اس پہلے سلام کہے اس کو 20 نیکیاں ملیں گی، اور جو جواب دے جو کہ واجب ہے اس کو 10 نیکیاں ملیں گی. اور یہ آگے قرآن کریم کی آیت نقل فرمائی، وتعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کام پر ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے ہیں، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ کے کام پر اور ظلم و زیادتی کے کام پر ایک دوسرے کی مدد نہ کیا کرتے، کوئی نیکی کرنا چاہتا ہے، کوئی تقوی کا کام کرنا چاہتا ہے تو اس کا ہاتھ بٹاؤ، اس کی حوصلہ افزائی کرو، جتنی اہانت تم اس کی کر سکتے ہو کرو، تاکہ معاشرے میں نیکی اور تقوی کی فضا قائم ہو، اور اگر خدا نہ خواستہ سے گناہ کا کام کرنا چاہتا ہے یا ظلم و زیادتی کا کام کرنا چاہتا ہے اس کی مدد نہ کرو، بلکہ جہاں تک ہو سکے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرو، اس کو روکنے کی کوشش کرو، تاکہ معاشرے میں برائی گناہ اور ظلم و زیادتی کی فضا قائم نہ ہو. حضرت بشیر بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ان کے والد حضرت نعمان وہ بھی صحابی ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے کہنے لگے کہ میری بیوی ام بشیر، بشیر کی والدہ کہتی ہیں کہ میں بشیر کے نام ایک باغ تھا وہ لگوا دوں، میں نے کہا ٹھیک ہے، کہہ لگی میں راضی نہیں ہوں جب تک اس کی رجسٹری نہیں کراتے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت اس پر نہ ہو جائے، تو یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت میں اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ گواہ بن جائیں کہ میں اپنے بیٹے نعمان کو بشیر کو دے رہا ہوں، میں الگ الگ ہوں آخر تیری اور اولاد بھی ہے؟
کیا؟ جی ہاں
اولاد تو اور بھی ہے.
پر میں اکلّہ ولدن نحل تو بھی کر رہا، تم نے ساری اولادوں کو اتنا اتنا دیا ہے؟
کہا نہیں.
پر میں لا شد والا جواب، یہ ظلم ہے اور میں ظلم پر گواہی نہیں دوں.
اور ایک روایت میں آتا ہے کہ فرمایا اس سے زیادہ یہ ہے کہ کسی اور سے گواہی دلوا لو، میں گواہی نہیں دیتا.
www.shahideislam.com.
ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا تم چاہتے ہو کہ تمہارے سارے بیٹے اور تمہاری ساری اولاد تمہارے ساتھ حسن سلوک میں برابر ہوں؟ تاکہ جی ہاں یہی چاہتا ہوں. تو فرمایا کہ پھر تقسیم میں بھی برابری رکھو. یہاں یہ مسئلہ بھی ذکر کر دوں کہ اگر اولاد کو اپنی زندگی میں دینا ہو تو لڑکیوں اور لڑکوں کو برابر دیا جاتا ہے. اور اگر مرنے کے بعد وراثت تقسیم ہو تو لڑکی کا دوڑا حصہ ہوتا ہے، لڑکی کا ایک حصہ ہوتا ہے. اور یہ مسئلہ صاف ہو جانا چاہیے کہ کسی خاص وجہ کی بنا پر اگر اولاد کو ترجیح دے تو اس کی اجازت. مثلا ایک بچی بیوہ ہے، ایک لڑکی بیچاری بیوہ ہوگی، باپ کے گھر بیٹھی ہے، اس کو کچھ زیادہ دے دیا تاکہ اس کا ذریعہ معاش رہے، یا کوئی بیچارا معذور ہے بچہ، یا دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے، دوسرے اپنے کھانے کمانے میں لگے ہوئے ہیں، یہ بیچارا دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے، اس کو زیادہ دے دیا. یا ایک اپنے والدین کا زیادہ خدمت گار ہے، دوسرے اپنے اپنے الگ رہتے ہیں، اعلی والدین کی خدمت میں شبر اور مصروف رہتا ہے، تو اس قسم کی حدود پر ایک کو اگر ترجیح دی جائے یعنی زیادہ دے دیا جائے تو درست. لیکن بغیر کسی وجہ کے اولاد کو میں تفریق کرنا، برابری نہ کرنا، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جور فرمایا ہے. اور یہ مسئلہ خوب یاد رہنا چاہیے کہ اگر کسی باپ نے ایسا کر دیا تو دوسرے احمد تو فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہی نہیں ہے، یعنی ہوتا ہی نہیں، لیکن ہمارے نزدیک اس کی ملکیت ہو جائے گی، لیکن اس کا خیال باپ کو بھگتنا ہوگا خبر میں. اور اگر یہ شہزادہ اپنے باپ کو چھڑانا چاہتا ہے تو پھر خود انصاف کر دے، جو اپنے بہن بھائیوں کو باپوں کو بھی دے. ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ مرغے کا مال جس کے قبضے میں آ جائے اس کا ہے، نہ بھائی یہ نہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے. مسلمانوں کا طریقہ نہیں، مسلمان کو تو یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے حصے میں اللہ اور اللہ کے رسول کی جانب سے کتنا آتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم سے میرے حصے میں کتنا آتا ہے. جتنا آپ کے حصے میں آتا ہے وہ آپ کے لیے حلال ہے، اور جو اس سے زائد ہے وہ آپ کے لیے حلال نہیں، حرام ہے. اب حرام کھا کر کے حج کرنے جاؤ تو کچھ نہیں بنے گا. حرام کھا کر کے صدقہ خیرات کرو تو وہ بھی قبول نہیں ہوگا.
حق حلال کا خواہ تو میرا بنتا ہے، ہاں اگر دوسرے وارث خوشی سے تمہیں دے دیں چھوڑ دیں ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. مستغفر اللہ، اور اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. نیکی اور تقوی کے کام پر احانت کرو ایک دوسرے کی، بنا اور ظلم و زیادتی کے کام پر ایک دوسرے کی احانت نہ کرو بلکہ ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرو. اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. نیکی کرو گے تمہیں اس کا اجر دے گا، اور نیکی کی مدد کرو گے تم بھی اس پر بھی اجر دے گا. گناہ یا عدوان میں مبتلا ہوگے تو سزا دے گا، اور اگر گناہ کے اور عدوان کے کام میں کسی کی اعانت کرو گے تو تم بھی پکڑے جاؤ قیامت کے دن. قیامت کے دن تو بہت دور ہے، یہی پکڑے جائیں گے. ذرا قبر کے منظر دیکھ لیا کرو، سوچ لیا کرو. واقعی وہی، اور مہمان کا اکرام کیا کرو، عزت کا برتاؤ. شرفا کہتے ہیں کہ اگر دشمن بھی اپنے گھر مہمان ہو جائے تو جب تک تمہارے گھر میں ہے اس کے ساتھ دشمنی کا مظاہرہ نہ، تمہارے گھر سے چلا جائے تو پھر جاؤ جو کچھ کہو. بعض عظیم لوگ اس قسم کے بھی ہیں کہ ان کا کوئی رشتے دار جسے ذرا چپلش تھی رنجش تھی وہ گھر پر آ جاتا ہے تو دھکے دے کے نکال دیتے ہیں. یہ رضالت ہے، شرفا کے یہاں یہ دستور نہیں. شرفا کا دستور یہ ہے کہ کوئی جانی دشمن بھی آ جائے تمہارے گھر میں مہمان ہو جائے اس کا اکرام کرو. مہمان تمہارے گھر آیا ہوا ہے تو اس کو کوئی شخص لہو اپنے گھر پر آنے کے بعد نہ کرے. واحسنوا الی الجار، اور پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کر. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. چلو ہو گئے، یہ دو میرے پیسے وقت تو میں نے گھڑی کی طرف دیکھا ہی نہیں، یہ سطح ہے. یہ دعاؤں کی درخواستیں ہوں گی اور اللہ تعالیٰ کے علم میں کہ کس میں کس روپ کے لیے لکھا ہے. اللہ نے بتایا وہ حاجت تھی، یا اللہ آپ میری حاجت کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پرچے والوں کو بھی جانتے ہیں. دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان تمام پرچے لکھنے والوں کو جنہوں نے جن جن مقاصد کے لیے دعا کے لیے کہا اللہ تعالیٰ ان کی ضرورتیں حاجتیں پوری فرمائے. ہم سب کی بھی حاجتیں پوری فرمائے، ہمارے مرحومین کے اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے، ہمارے حاجت مندوں کے اللہ تعالیٰ کفایت فرمائے، جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو روزگار نصیب فرمائے، جن بچیوں کو کے رشتے اٹکے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے رشتے مقدر میسر فرمائے. سبحانک اللہ.